کیسٹ نمبر 9 یہاں سے شروع ہوتی ہے. کیسٹ نمبر 9 یہاں سے سماعت فرمائیے. ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک، جسے مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا، جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں. بب بب باز، اپنے غلام کو معاف کر دو. باز باز اپنے غلام کو معاف کر دو. تمہارا غلام جوزف گر رہا ہے. جوزف تمہارے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکا. وہ معاف کر دو باز. بب باز معاف کر دو. جوزف کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، لیکن اب پہلے کی نسبت اس کی آواز زیادہ بلند اور واضح تھی. عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا. اس نے نہ کوئی جواب دیا تھا اور نہ ہی انہیں جھنجھوڑا تھا. اسے معلوم تھا کہ اس کیفیت میں انہیں چھیڑنے سے ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں پر اثر پڑ سکتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی جوزف نے آنکھیں کھول دی، لیکن عمران اب بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا. یہ مم مم، میں کہاں ہوں؟ جوزف کے منہ سے حیرت بھرے لہجے میں نکلا. وہ بار بار پلکیں جھپکا رہا تھا. یہ پیغام شانگا دیوتا کے ذریعے بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہارا خیال تھا کہ شانگا دیوتا تمہیں معافی دلا دے گا؟ عمران نے اچانک سخت لہجے میں کہا تو جوزف کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور اس نے بے اختیار اٹھنے کے لیے جسم کو سمیٹنا چاہا. نہیں، اس لیے لیٹے رہو، فی الحال تمہارا یہی سزا ہے. عمران کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا. بب بب باس، تم او یہ سب، یہ او، کیا میں مرا نہیں ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مر گیا تھا، مجھے گولیاں لگ رہی تھیں اور میں گر رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جوزف نے گردن گھماتے ہوئے عمران اور دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ماسٹر، تمہارے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جوانا نے اس بار واضح انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا. او باس، یہ کیا؟ یہ تو جوانا بھی یہاں ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا مرنے کے بعد مجھے دوبارہ پاس بھیج دیا گیا ہے؟ او تو شانگا دیوتا نے مہربانی کر دی ہے، اس نے میرا پیغام تم تک پہنچانے کے بجائے بذات خود مجھے بھیج دیا ہے. جوزف نے اس بار پوری طرح شعور میں آتے ہوئے کہا. تمہارے شانگا دیوتا نے کوئی مہربانی نہیں کی، وہ تو تمہیں آپس میں ہی نہیں بھیج رہا تھا. لیکن ظاہر ہے تم نے مشن مکمل نہیں کیا تھا اور راستے میں ہی گر گئے تھے. میں تمہیں کیسے اس حکم کی عدولی کی سزا بغیر چھوڑتا؟ اس لیے میں نے تمہیں تمہارے شانگا دیوتا سمیت یہاں کھینچ لیا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. شانگا دیوتا یہاں آ گیا. یہاں او آسمانوں پر روحوں کے پیغام دنیا میں پہنچانے والا شانگا دیوتا یہاں آ گیا. یہاں او پھر تو بیچاری روحیں پیغامات ہی نہ بھیج سکیں گی، جوزف نے پریشان لہجے میں کہا. یہ دیکھو، یہ ہے تمہارا شانگا دیوتا، یہ میڈیکل باکس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ماسٹر آپ، او ماسٹر، تو کیا میں اس قدر ہولناک فائرنگ کے باوجود زندہ بچ گیا؟ او گڈ گاڈ، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اس بار جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا جسم صرف معمولی سی حرکت ہی کر سکتا تھا اور اس کے بعد اس نے حرکت کرنے کی کوشش ترک کر دی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، جب تم لوگ گرے تو ہم اس وادی میں پہنچ گئے اور پھر فوری طور پر تمہیں اٹھا کر یہاں لایا گیا. یہاں یہ مکمل میڈیکل باکس اور پانی کی بوتلیں موجود تھیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تم حالانکہ موت کے دلدل میں گلے گلے تک پھنس چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے تم دوبارہ زندہ کی طرف لوٹ آئے. عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا. لیکن باس، مجھ پر تو اس طرح گولیاں برس رہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ میرے سارے جسم میں گولیاں ہی گولیاں ہوں گی. پھر میں کیسے بچ گیا؟ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا، لیکن آپ کے اور باقی ساتھیوں کی موجودگی تو یہی بتا رہی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. جمنا نے کہا. ایسی باتیں ہم انسان نہیں سمجھ سکتے، مشیت ایزی جو چاہے کر سکتی ہے. تم یہ بتاؤ کہ جوزف تو کہہ رہا ہے کہ مشن مکمل نہیں ہو سکا، جبکہ تم نیم غشی کی حالت میں کہہ رہے تھے کہ مشن مکمل ہو چکا ہے. ٹائیگر ابھی تک بے ہوش ہے، اس کے اندر تم دونوں جتنی قوت مدافعت بہرحال نہیں ہے.
اس لیے اسے ہوش میں آنے کے لیے ابھی کافی دیر لگے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جوزف شاید راستے میں گر گیا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں یہی خیال رہا ہوگا کہ میں اور ٹائیگر بھی ہٹ ہو گئے ہیں، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوا۔ ٹائیگر نے اسلحہ کا ایک اسٹور وائرلیس ڈی چارجر کی مدد سے تباہ کیا، اس کے خوفناک دھماکے ہوئے اور تین اطراف پر موجود ایئر چیکنگ پوسٹ کی توجہ ان دھماکوں کی طرف ہوئی، تو ہم تینوں نیچے کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم جہاں تھے وہاں سے اتر کر اور وادی کو پار کر کے ہم نے مخالف پہاڑی پر واقع اسٹور تک پہنچنا چاہا۔ ٹائیگر کے پاس مخصوص ہتھیار تھا اور میزائل گن بھی اس کے پاس تھی۔ ہم وادی تک بلکہ آدھے سے زیادہ راستہ کسی رکاوٹ کے بغیر پار کر گئے، لیکن اس اسٹور کے بند دروازے پر ٹائیگر نے میزائل فائر کیے تو اچانک ایک سائڈ سے ہم پر مشین گنوں سے فائرنگ ہوئی۔ ہمارے ساتھ ایک مقامی گائیڈ تھا، وہ سب سے پیچھے تھا۔ وہ اس فائرنگ سے ہٹ ہو گیا، مگر جوزف اور میں نے مڑ کر میزائل فائر کیے تو یہ گروپ جن کی تعداد چار تھی ہٹ ہو گئے اور ہم ایک بار پھر ٹائیگر کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اسٹور کا دروازہ میزائل لگنے سے تباہ ہو گیا اور اس کا دھانا کھل گیا تھا، اور میں اور جوانا دونوں ٹائیگر کے تقریباً اوپر چڑھ کر دوڑ رہے تھے تاکہ فائرنگ ہم پر ہو اور ٹائیگر بچ جائے اور مشن مکمل ہو جائے۔ پھر ہم پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، لیکن ہمارے ذہن میں مشن کی تکمیل کا عزم موجود تھا، اس لیے بے پناہ فائرنگ کے باوجود ہم بالکل ریبوٹوں کی طرح ٹائیگر کو بچاتے ہوئے دوڑتے رہے۔ پھر جوزف گر گیا اور اس کے گرتے ہی گولیاں ٹائیگر کے پہلو پر پڑنے لگیں، لیکن ٹائیگر نے بھی ہمت نہ ہاری اور دوڑتا رہا۔ پھر اس نے اسٹور کے اندر گیس فائر کرنا شروع کر دی، اور جب ہم اس دھانے پر پہنچے تو پھر مجھ میں ہمت نہ رہی اور میں گر گیا، لیکن میرے ذہن میں بہرحال یہ بات موجود تھی کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے اور ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے، جوانوں نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس اسٹور کی نشانی کس نے کی تھی، کیا اس مقامی گائیڈ نے، عمران نے پوچھا۔ نہیں، ٹائیگر نے از خود اس کا سراغ لگایا تھا۔ نیچے وادی میں ایک جگہ زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا جھنڈا گڑا ہوا تھا، اور پھر مقابل کی ایک پہاڑی کی چٹان پر سرخ رنگ کا دائرہ لگا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے کہا کہ یہ اسٹور کا مخصوص نشان ہے، اس طرح ہم نے اسے ٹارگیٹ بنایا، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ او خدایا تیرا شکر ہے، تو نے اپنی رحمت سے کافرستانیوں کا یہ بیانک منصوبہ ناکام بنا کر لاکھوں مسلمان مشواریوں کو ہلاکت سے بچا لیا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے ٹائیگر، جوانا اور جوزف پر جو اعتماد کیا تھا، ان لوگوں نے حقیقتاً اپنی جانوں پر کھیل کر اسی اعتماد کو بحال رکھا ہے۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی۔ تو کیا مشن مکمل ہو گیا، صفدر نے چونک کر کہا۔ ہاں، دونوں نشانات درست ہیں، اس لیے لازمن یہ وہی اسٹور تھا اور اس کے اندر کاسموس گیس کے پھیل جانے کے بعد اب ڈبل سی ہتھیار مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہوں گے، اور اب کافرستانی حکام بیٹھے ہاتھ مل رہے ہوں گے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی دلی طور پر بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ بڑے حال کمرے میں فرش پر عمران اور اس کے ساتھیوں کی کٹی پھٹی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ان سے ہٹ کر کرسیوں پر رکھی ہوئی تھی، جن میں سے تین کرسیوں پر شاگل، مادام دیکھا اور کرنل موہن بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جبکہ لاشوں کی دوسری طرف دو اونچی پشت کی خصوصی کرسیاں اور ان کے سامنے ایک چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی، یہ دونوں کرسیاں خالی تھیں۔ یہ کمرہ وزیر اعظم سیکریٹ کا ایک خاص کمرہ تھا۔ لاشوں کے جسموں اور چہروں پر سفید رنگ کا جہری نما مادہ لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود چہرے صاف پہچانے جا سکتے تھے۔ شوگل سر جھکائے اور ہونٹ بھیجے خاموش بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ریکھا کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر کرنل موہن اس طرح اکڑا بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کا فاتح ہو۔ یہ سارا نامہ اس لیے رچایا جا رہا تھا تاکہ صدر مملکت بھی اپنی آنکھوں سے ان لاشوں کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد عالمی پریس کے نمائندوں، فوٹوگرافروں اور ٹیلی ویژن یونٹس کو یہ لاشیں دکھا کر تفصیلات بتائی جائیں، تاکہ پوری دنیا کو اس بات کا ثبوت مل جائے کہ پاک ایشیا سرکاری طور پر مشبار میں باقاعدہ مداخلت کر رہا ہے اور اس کی سیکرٹ سروس تحریک آزادی کے لیے کام کرنے والوں کی مدد کر رہی ہے۔ کافرستان حکومت شروع سے یہ الزامات لگاتی چلی آ رہی تھی، لیکن آج تک اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا ثبوت نہ آیا تھا جس سے وہ دنیا کو قاتل کر سکے۔ اب جبکہ یہ ثبوت ان کے ہاتھ آ گیا تھا، وہ اسے پریس کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ اسی لمحے ہال کے کونے کا دروازہ کھلا اور کافرستان کے صدر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے وزیر اعظم تھے اور وزیر اعظم کے پیچھے صدر مملکت کاپی اے تھا، جس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا وائرس فون تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے اندر آتے ہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تینوں افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر کرنل موہن نے باقاعدہ فوجی سلوٹ کیا، جبکہ مادہ امریکہ اور شوگل نے مورمانہ انداز میں سلام کیا۔ تشریف رکھے صدر مملکت نے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر اعظم ان کے ساتھ والی کرسی پر۔ جب بیٹھ گئے تو شوگل، ریکھا اور کرنل موہن بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پی اے نے سرخ رنگ کا فون پیس صدر اور وزیر اعظم کی کرسیوں کے سامنے رکھی ہوئی میز پر رکھا اور ایک طرف مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ آپ جائیں، جب ضرورت ہوگی آپ کو کال کر لیا جائے گا، پھر آپ پریس کو لے آئیں گے، صدر مملکت نے پی اے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، پی اے نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ساتھ وہ ہال میں داخل ہوا تھا۔ ہونے ہاں تو یہ ہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں، صدر مملکت نے غور سے درمیان میں فرش پہ پڑی ہوئی ان لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، کرنل موہن نے کھڑے ہو کر کہا۔ بیٹھ جائیں کرنل موہن، صدر مملکت نے کہا اور کرنل موہن واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے وزیر اعظم صاحب نے مکمل تفصیلات بتا دی ہیں، جس انداز میں میں انہیں چیک کیا ہے ان سے تو واقعی عمران کی لاش ہے، لیکن سیکرٹ سروس کی چیف شوگل کو اس سے اختلاف ہے۔ حالانکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسٹر شوگل نے کسی خصوصی میک اپ واشر سے بھی عمران کے چہرے کو چیک کیا ہے، بلکہ یہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خنجر سے اس کے چہرے کی کھال بھی کاٹ کر دیکھی ہے۔ اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ یہ علی عمران ہی نہیں ہے، اور مزید پوچھنے پر انہوں نے آنکھوں میں منجمد خوف کے تاثرات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اسے تو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں مسٹر شوگل سے پوچھوں گا کہ کیا اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کوئی اور ٹھوس وجہ بھی ہے، صدر نے کہا۔ جناب، بس میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ عمران کی لاش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنل موہن نے جو کچھ بتایا ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عمران جو اس سے بھی کہیں زیادہ انتہائی خطرناک سچویشنز میں پھنس جانے کے باوجود ہلاک نہیں ہو سکا، اس عام سے سچویشن میں آسانی سے نہیں مارا جا سکتا۔ عمران انسان نہیں ہے، وہ افریت ہے، ہزار آنکھیں رکھنے والا افریت۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ باہر نگرانی ہو رہی ہو، بلکہ نگرانی کرنے والے ٹیلی وی اولا اندر پہنچا چکے ہوں اور عمران اور اپنے ساتھی سنیوں سمیت پھر بھی اندر موجود رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بقول کرنل موہن صاحب، میری سروس کا آدمی لچھن اسے اس سردار کی حویلی میں چھوڑ آیا تھا اور ان کی سروس کے آدمیوں نے اسے پکڑ کر اس پہ تشدد کر کے اس سے حویلی کا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی کا پتہ چلایا۔ یہ دونوں باتیں یہ غلط ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لچھمن نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس سردار کے ڈیرے پر قید کیا ہوا تھا، جہاں سے یہ فرار ہو گئے، اور وہاں موجود افراد اور لچھمن کے ساتھیوں کو انہوں نے ہلاک کر دیا تھا اور لچھمن کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس طرح لچھمن ان کا دشمن تھا، دوست نہ تھا۔ اگر بافرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لچھمن نے اپنی جان بچانے کے لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دوست سردار کی حویلی میں پہنچا دیا تھا، تو پھر یہ بات قطعی ممکن ہی نہیں ہو سکتی کہ عمران اسے اس طرح زندہ باہر آنے دیتا تاکہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی اطلاع دے سکے۔ شوگل نے پوری تقریر کر ڈالی۔ مسٹر شوگل، صرف اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ کارنامہ کرنل موہن نے سر انجام دیا ہے، وزیر اعظم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جناب پرائم منسٹر، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ فرض کیا کہ ہم عالمی پریس کو بتا دیں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں بھی پریس کے سامنے رکھ دی، اور بعد میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران ہلاک نہیں ہوا اور یہ لاشیں نکلی ہیں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کافرستان کی کس قدر بدنامی ہوگی، اور نہ صرف بدنامی ہی ہوگی بلکہ آئندہ کے لیے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم مچھبار میں پاک ایشیا کی مداخلت کے غلط الزامات عائد کرتے رہیں گے اور اس سلسلے میں جھوٹے اور جعلی ثبوت پیش کرتے ہیں، صدر نے قدرے خوشگوار سے لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن اگر یہ جھوٹی ہو تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اصلی لاشیں ہیں، وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر ایسا ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پر پریس کانفرنس کر دیں اور ان لاشوں کو عالمی پریس کے سامنے رکھ دیں۔ ویسے ایک بات بتا دوں کہ پریس رپورٹرز نے سب سے پہلے یہی بات پوچھنی ہے کہ مشق بار میں انہیں کہاں ہلاک کیا گیا ہے اور یہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ جناب ہم کہہ دیں گے کہ یہ وہاں مشق باری حریت پسندوں کی امداد کر رہے تھے، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ تو پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کو کہاں مارا گیا، کس طرح مارا گیا اور وہاں ان کی لاشیں کیوں نہ دکھائی گئیں۔ آپ نے لاشوں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ان پر یہ سفید رنگ کا مادہ لگا رکھا ہے۔ یہ مادہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو ہلاک ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، صدر نے کہا۔ تو آپ اس بات کے خلاف ہیں کہ انہیں پریس کے سامنے پیش کیا جائے، وزیر اعظم نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ نہیں یہ بات نہیں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہر بات کو واضح طور پر پہلے طے کر لیا جائے۔ ابھی معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں، پھر معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اس عمران کو صرف کافرستان والے ہی نہیں جانتے، آدمی سے زیادہ دنیا کے حکمران اور سیکرٹ ایجنسیاں جانتی ہیں، صدر نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور یہ آواز سن کر صدر اور وزیر اعظم دونوں چونک پڑے۔ او اس وقت کال، صدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون پیس اٹھا لیا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، صدر نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ جناب ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل داس کی پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایمرجنسی کال ہے، دوسری طرف سے ان کے پی آئی اے نے مودمانہ لہجے میں کہا۔ انہیں بتایا نہیں گیا کہ ہم انتہائی اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ صدر کا لہجہ خاصا ناخوشگوار تھا۔ جناب ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے انتہائی اہم اور فوری بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے پی اے نے کہا۔ ٹھیک ہے، صدر نے کہا اور پھر فون پیس میں لگے ہوئے لاؤڈر کا بٹن آن کر کے انہوں نے فون پیس وزیر اعظم کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل داس آپ سے کوئی اہم اور فوری بات کرنا چاہتے ہیں، صدر نے کہا۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے کرنل موہن، مادام ریکھا اور کرنل شاگل بھی چونک پڑے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ان بھواجہ پہاڑیوں پر اب صرف ملٹری انٹیلیجنس باقی رہ گئے ہیں اور کرنل داس بھی وہی ہیں۔ اہم اور فوری بات کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس اطلاع کا تعلق بھواجہ پہاڑیوں سے ہی ہو سکتا ہے، ہیلو پرائم منسٹر صاحب نے تیز لہجے میں کہا۔ میں کرنل داس بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے کرنل داس کے مودبانہ آواز سنائی دی اور لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے اس کی آواز ہال میں موجود ہر آدمی واضح طور پر سن رہا تھا۔ یس، کیا بات ہے، کیا ایمرجنسی ہے، وزیر اعظم نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ جناب خوشخبری ہے، بلائنڈ اٹیک مشن کے بارے میں چار افراد کی ایک ٹیم نے واری ترنام میں اسپیشل اسٹور پر خاصا خوفناک حملہ کیا اور اپنے طور پر وہ اسٹور میں موجود ڈبل سی ہتھیاروں کو تباہ کر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جناب ہماری پلاننگ کے مطابق انہوں نے یہ ساری کاروائی نمبر ٹوسٹر پر کی ہے جبکہ اصل اسٹور محفوظ ہے، کرنل داس نے بتایا تو ہال میں موجود سب افراد حیرت سے اچھل پڑے۔ شوگل کا چہرہ یکلک کھل اٹھا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو، چار افراد کی ٹیم نے، کیا مطلب، کون لوگ ہیں یہ؟ جبکہ عمران اور اس کے ساتھی جو اس اسٹور کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ تو ہلاک ہو چکے ہیں، وزیر اعظم نے وقار کا خیال کیے بغیر حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ جناب یہ دوسری ٹیم ہے اور مجھے میرے ایک آدمی نے بتایا کہ اس ٹیم میں شامل دو افراد، عمران کے ساتھی ایکریمین نیگر، وہیں جن میں سے ایک کا نام جوزف ہے اور دوسرے کا نام جوانا، باقی دو افراد کو نہیں پہچانا جا سکا، کرنل داس نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، اس عمران نے ڈبل گیم کھیلی ہے، تھی خود بھی کام کر رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کی علیحدہ ٹیم بھی اسے بھیجی تھی، لیکن یہ لوگ وادی میں کیسے پہنچ گئے، کہاں سے پہنچ گئے، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب جو تفصیلات معلوم ہوئی ہیں ان کے مطابق یہ لوگ ڈاگری پہاڑ کی طرف سے بھواجہ پہاڑیوں کے علاقے میں داخل ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن چیکنگ انچارج کرنل پریت انہیں ساتھ لے کر دوسری پہاڑی پر ایک خفیہ اڈے پر لے گیا جہاں اسلحے کا بھی اسٹور تھا۔ یہ لوگ وہاں سے نکل بھاگے، پھر انہوں نے اس پہاڑی پر موجود چیکنگ سپاٹ پر موجود فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد چوٹی پر موجود ایئر چیک پوسٹ پر موجود افراد کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ پھر یہ وادی میں پہنچ گئے، وہاں سے شاید انہوں نے وائرلیس ڈی چارجر کے ذریعے کرنل پردیپ والے خفیہ اڈے پر موجود اسلحہ کے اسٹور کو تباہ کیا۔ ان اچانک دھماکوں کی وجہ سے باقی ایئر چیک پوسٹوں پر موجود عملہ اس طرف متوجہ ہو گیا اور یہ لوگ وادی میں داخل ہو گئے اور نمبر ٹوسٹر کی طرف دوڑنے لگے۔ نیچے موجود ایک حفاظتی دستے نے ان پر فائر کیا تو ان کا ایک آدمی ہٹ ہو گیا، مگر انہوں نے میزائل فائر کر کے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس میزائل فائر پر ایئر چیک پوسٹیں چونکہ، لیکن یہ لوگ اس وقت تک ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جو صرف ایک چیک پوسٹ کی فائرنگ رینج تھی، چنانچہ ان پر فائر کھول دیا گیا۔ لیکن یہ گولیوں کی بارشوں میں بھی دوڑتے رہے، نمبر ٹوسٹر پر میزائل فائر کر کے ان کا دروازہ اڑا دیا گیا اور پھر اندر انہوں نے کاسموس گیس فائر کر دی اور پھر تینوں ہٹ ہو کر گر گئے۔ کرنل داس سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری خاص نشانات والی پلاننگ کامیاب رہی، اصل اسٹور بچ گیا ہے اور دونوں ٹیمیں بھی ختم ہو گئیں، ویری گڈ۔ ان چاروں کی لاشیں بھی فوراً کافرستان بھجوا دو، وزیر اعظم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی لاشیں غائب ہو گئی ہیں سردار، اور سر اور باوجود سر تو توڑ کش دریافت نہیں ہو سکی، کرنل داس نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو، لاشیں غائب ہو گئی ہیں؟ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں تمہاری بات، وزیر اعظم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ہال میں موجود صدر مملکت سمیت سب افراد بھی کرنل داس کی بات سن کر چونک پڑے۔ سر، اس فائرنگ کے بعد میں خود وہاں پہنچا، وہاں وادی میں چلی ہوائیں گولیاں موجود تھیں، نمبر ٹوسٹر کے سامنے اور اندر خون کے دھبے بھی موجود تھے، لیکن لاشیں غائب تھیں۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو چند افراد کو پہاڑی چٹان کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے اس نمبر ٹوسٹر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور اس کے بعد انہیں واپس ایک غار میں داخل ہوتے دیکھا تھا، لیکن غار خالی تھا، اس میں قدموں کے نشانات اور خون کے دھبے کچھ بھی نہ تھے۔ غار کی دیواروں کو انتہائی جدید مشینری سے چیک کیا گیا، لیکن وہ عام سا غار تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں اس قدر گرد موجود تھی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس غار میں انسان تو انسان، کوئی جانور تک داخل نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے اسٹور کے ارد گرد پوری پہاڑی چٹانوں کو مشینری سے چیک کرایا، لیکن کوئی خفیہ راستہ وغیرہ دستیاب نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود لاشیں غائب ہو چکی ہیں، اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ اصل انسان نہ تھے، کرنل داس نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ معفوف الفطر مخلوق تھی، وزیر اعظم نے ہوش چباتے ہوئے کہا۔ جس طرح اچانک وہ غائب ہو گئے، اسی سے تو یہی لگتا ہے، کرنل داس نے ہچکچاتے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل داس، مجھے آپ کی اس بات پر شدید حیرت ہو رہی ہے، آپ جیسے امنی آدمی سے اس قسم کی بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ مخفوق الفطرت مخلوق تھی تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اسلحے کا اسٹور اڑاتے، میزائل فائر کرتے، کاسموس گیس استعمال کرتے اور دوڑ کر وادی پار کرتے، گولیاں کھاتے اور ان کے جسموں سے خون نکلتا، اور پھر وہ نمبر ٹوسٹر تباہ کرتے۔ وہ عمران کے ساتھی تھے، انہوں نے بہرحال اپنے طور پر مشن مکمل کر لیا ہے۔ ہماری بے پناہ حفاظت اقدامات کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ بھواجہ پہاڑیوں کے ایک ایک انچ پر فوج اور ملٹری انٹیلیجنس کے افراد موجود ہیں، ایئر چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ چار افراد اس قدر دیدہ دلیری سے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اسٹور کو اڑا دیا اور اس کے بعد غائب ہو گئے، اور آپ مجھے بچوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ سوری سر، میں تو ویسے ہی بات کی تھی، کرنل داس سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل داس، مجھے ہر صورت میں زندہ یا مردہ وہ افراد چاہیے، سمجھے آپ؟ اور دوسری بات بھی سن لیں کہ اب اصل اسٹور کی بھی حفاظت کی جائے۔ وزیر اعظم کا لہجہ مزید سرد پڑ گیا۔ یس سر، وہ تو ہم کر رہے ہیں، کرنل داس سے جواب دیا، اور وزیر اعظم نے غصیلے انداز میں خون پیس کا بٹن آف کیا اور اسے ایک جھٹکے سے میز پر رکھ دیا۔ نانس، حماقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، وزیر اعظم کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ ہم اطلاع ہیں جناب، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ لمبا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اچانک شوگل نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کون سا کھیل؟ وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں نے بے وقت پوچھا۔ دونوں کے لہجوں میں حیرت تھی۔ مجھے عمران کے خلاف کام کرنے کا تجربہ یہاں موجود دیگر ایجنسیوں کے سربراہوں سے کہیں زیادہ ہے، اور جہاں تک کرنل داس اور کرنل موہن کا تعلق ہے تو یہ پہلی بار اس ٹیم سے ٹکرائے ہیں۔ کرنل داس کی اس اطلاع کے بعد میرے ذہن میں جو خاکہ ابھرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ عمران نے دو ٹیمیں تشکیل دی، ایک اپنے آدمیوں کی علیحدہ اور دوسری میں وہ خود شامل تھا۔ کیونکہ تمام ایجنسیاں اس کی تاک میں تھیں اس لیے ہم سب اس کے پیچھے لگ گئے جبکہ دوسری ٹیم اپنا کام کرتی رہی۔ اب دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس وادی تک پہنچنے کا یقیناً کوئی خفیہ راستہ ہوگا، لیکن سرحدی راستے سے وادی میں اس صورت میں پہنچا جا سکتا تھا۔ جب بوادہ پہاڑیوں کے گرد موجود ایجنسیوں کو واپس بھجوا دیا جائے، چنانچہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی تحت کھیل کھیلا گیا، ایک ٹرپ تیار کیا گیا اور کرنل موہن اس ٹرپ میں آ گئے۔ میرے اندازے کے مطابق عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں سے ملتے جلتے افراد پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا میک اپ کیا جسے کسی صورت بھی واش نہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسی ایجادات کا ماہر ہے اور ایسی ایجادات ہی اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کے بجائے یہ افراد ہو گئے، اور اس کے ساتھ یہ تمام ایجنسیوں کو یہ کہہ کر واپس بلا لیا گیا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد ہمارا مشن مکمل ہو گیا۔ اس طرح اسے وہ راستہ خالی مل گیا اور وہ اس وقت وہاں پہنچا جب اس کی دوسری ٹیم اس اسٹور کو تباہ کرنے میں مصروف تھی۔ شاید یہ پہلے سے ان کے درمیان طے کر لیا گیا ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی دوسری ٹیم نے اسٹور تباہ کیا، عمران اور اس کے ساتھی اس خفیہ راستے سے نکل کر وہاں پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو لے گئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ لاشیں تھیں یا زخمی، ویسے خون وغیرہ کے نہ ملنے سے تو یہ سب ڈرامہ سا لگتا ہے، اور کرنل داس صاحب اس خفیہ راستے کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے وہ ان لوگوں کو مافوق الفطرت قرار دے رہے تھے۔ شاغل نے کہا، گڈ مسٹر شاغل، آپ کی ذہانت کا جواب نہیں، میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ آپ اس قدر ذہانت سے صورتحال کا تجزیہ کریں گے، لیکن آپ کے سارے اندازے میں کمزور پوائنٹ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کے روپ میں موجود لاشوں کا میک اپ واش نہ ہوتا، اگر یہ واقعی نقلی ہیں تو پھر کوئی میک اپ ممکن ہی نہیں ہے کہ جسے کسی نہ کسی صورت میں واش نہ کیا جا سکتا ہو، اور اگر کسی طرح یہ میک اپ واش ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا اندازہ 100% درست بھی ہے، اور پھر ہمارا اسپیشل اسٹور بہرحال شدید خطرے میں ہے۔ کسی اور کے بولنے سے پہلے ہی صدر مملکت نے بات کرتے ہوئے کہا، جناب کافرستان میں ایک آدمی ایسا ہے جو میک اپ کے فن میں مہارت کا درجہ رکھتا ہے، اس نے اس فن پر کافی کتابیں بھی لکھی ہیں اور عملی طور پر بھی وہ اس فیلڈ سے اٹیچ ہے۔ اس کے علاوہ کرنل فریدی صاحب بھی اس فن میں اگر عمران سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہیں۔ اگر کرنل فریدی صاحب یہاں نہ آ سکیں تو ان سے فون پر بات ہو سکتی ہے، ان سے اس بات بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن میری گزارش ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو پھر ان کے سامنے عمران کا نام نہ لیا جائے۔ شاغل نے کہا، گڈ، کرنل فریدی والی ٹپ شاندار ہے، میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں، صدر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز پر موجود فون پیس اٹھایا اور یکے بعد دیگر تین بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ان کے پی اے کے مودمانہ آواز سنائی دی، اسلامک سیکورٹی آفس میں کرنل فریدی سے رابطہ قائم کرو اور میری ان سے فون پر بات کراؤ، صدر نے کہا اور بٹن آف کر کے ریسیور رکھ دیا۔ فون پر وہ کیسے بتائیں گے کہ یہ کہیں قسم کا میک اپ ہے جب تک وہ اسے دیکھیں نا، وزیر اعظم نے کہا، بات تو کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ بات بن جائے، صدر نے کہا۔ اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جب فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو صدر مملکت نے جلدی سے فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ یس، صدر مملکت نے کہا، کرنل فریدی صاحب سے بات کریں جناب، وہ اپنے آفس میں ہی مل گئے ہیں، دوسری طرف سے پی اے کے مودمانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، صدر مملکت نے کہا۔ ہیلو سر، میں کرنل فریدی بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد کرنل فریدی کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل فریدی، ایک انتہائی اہم معاملے میں آپ کے مشورے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، صدر نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ فرمائیں سر، میں حاضر ہوں، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے ایک آدمی کو گرفتار کرتے ہوئے ہلاک کر دیا ہے، لیکن پھر یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ اصل آدمی نہیں ہے بلکہ اس کے میک اپ میں ہر قسم کے جدید سے جدید میک اپ واشر سے اس لاش کے چہرے کو چیک کیا گیا ہے، حتیٰ کہ خنجر سے اس کے چہرے کی کھال بھی چھیل کر دیکھی گئی ہے، لیکن میک اپ صاف نہیں ہو سکا۔ جبکہ دوسری طرف سے یہی اصرار ہے کہ یہ لاش میک اپ میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے میک اپ ایجاد ہو چکے ہیں جو انتہائی مستقل نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی طریقہ تو ایسا ہوگا جس سے یہ صاف ہو سکتے ہوں گے۔ یہ بات ہمارے لیے لائنجل بن گئی ہے، تو میں سوچا ہے کہ آپ سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے۔ صدر نے کہا۔ یہ کس آدمی کی لاش ہے جناب؟ دوسری طرف سے کرنل فریدی نے پوچھا۔ آپ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کافرستان کے ہی یہی خوبہ خواہ ہیں۔ یہ پاک ایشیا کے علی عمران کا کوئی ساتھی ہے، مطلب ہے اس کا کوئی پرائیویٹ ساتھی، صدر نے جواب دیا۔ دوسری جانب سے آپ کا مطلب علی عمران سے ہے؟ کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لیں، صدر نے گول مول کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر عمران کا اصرار درست ہوگا، لیکن ایسی صورت میں وہ خود ہی اس کا واشنگ فارمولا بھی بتا دیتا تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ لیکن بہرحال نہ جانے کیا حالت ہو، تو اس سلسلے میں آپ تین چیزیں استعمال کر دیکھیں۔ ایک تو عام سادہ پانی، دوسرا برف ملا انتہائی یخ پانی، اور تیسرا نمک ملے ہوئے پانی کی بھاپ۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ صاف نہ ہو سکے تو پھر مجھے خود آ کر اس لاش کو چیک کرنا پڑے گا، کرنل فریدی نے کہا۔ ٹھیک ہے، پہلے ان چیزوں سے چیک کر لیتے ہیں، شکریہ، صدر نے کہا اور فون پیس آف کر کے اسے وزیراعظم کی طرف بڑھا دیا۔ آپ اپنے سیکریٹ سے کسی کو بلا لیں تاکہ ان فارمولے کے ساتھ چیکنگ کی جا سکے، صدر نے کہا، اور وزیراعظم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد حال کمرے کا دروازہ کھلا اور تین باوردی افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں پلاسٹک کی تین بڑی بڑی بوتلیں اور سخت قسم کی اسپنج موجود تھی۔ ان میں سے ایک بوتل میں بھاپ بھری ہوئی تھی جبکہ باقی دو بوتلوں میں پانی تھا۔ اس لاش کا چہرہ باری باری ان تینوں سے چیک کرو، وزیر اعظم نے عمران کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ان میں سے ایک نے کہا، اور پھر اس سے پہلے ایک اسپنج کی مدد سے عمران کی لاش کے چہرے پر موجود سفید رنگ کی جھلی نما مادے کو اچھی طرح صاف کیا، اور پھر اس نے ایک پانی سے بھری ہوئی بوتل کو کھولا اور اس پانی کو عمران کے چہرے پر ڈال کر دوسری اسپنج سے لگانا شروع کر دیا۔ پانی کی بوتل ختم ہو گئی لیکن چہرہ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ یہ گرم پانی تھا یا ٹھنڈا؟ صدر نے پوچھا۔ جی، یخ پانی تھا، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو اب گرم پانی استعمال کرو، صدر نے کہا۔ یس سر، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر دوسری بوتل اٹھا کر اس نے اس پانی سے عمران کی لاش کا چہرہ صاف کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ کاوش بھی بیکار گئی۔ اب یہ تیسری بوتل میں موجود بھاپ استعمال کرو، صدر نے کہا، لیکن ان کے لہجے سے مایوسی کا عنصر نمایاں تھا۔ لیکن پھر جیسے بوتل کا ڈھکن ہٹا، اسے دبایا گیا اور بوتل کے منہ میں موجود باریک سے سوراخ سے بھاپ کی پھوار سے نکل کر لاش کے چہرے سے ٹکرائی تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور ہال میں موجود سب افراد بے اختیار چونک پڑے۔ شاگل کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ کرنل موہن کا چہرہ تاریک پڑتا جا رہا تھا، اور چند لمحوں بعد نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ میک اپ صاف ہو چکا تھا اور عمران کے چہرے کے بجائے ایک اور چہرہ سامنے موجود تھا۔ میک اپ موجود طور پر صاف ہو چکا تھا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، صدر نے میک اپ صاف کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ اپنا سامان اٹھائے خاموشی سے ہال سے باہر چلے گئے۔ دیکھا آپ نے جناب، شوگن کی بات بہرحال درست نکلی۔ اگر ہم ان لاشوں کو پریس کے سامنے پیش کر دیتے اور پھر یہ میک اپ صاف ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ صدر نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، آپ درست فرما رہے ہیں، واقعی ہم نے بھیانک غلطی وقوع پذیر ہو رہی تھی، وزیر اعظم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرنل موہن، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے ابھی نیا نیا بلیک فورس کا چارج سنبھالا ہے اور آپ کا پہلی بار اس افریت سے ٹکراؤ ہوا ہے، جبکہ شوگل صاحب بے شمار بار اس سے ٹکرا چکے ہیں۔ صدر نے کرنل موہن کے چہرے پر ابھر آنے والی بے پناہ مایوسی اور پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایسا میک اپ بھی ہو سکتا ہے، کرنل موہن نے جواب دیا۔ مسٹر شوگل، آپ کی وجہ سے کافرستان ایک بیانہ غلطی سے بچ گیا، حکومت اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہے، صدر نے شوگل کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ جناب، میرا تو صرف اندازہ تھا، مگر جناب آپ نے اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے اصل مسئلہ حل کرایا ہے، شوگل نے کھڑے ہو کر جواب دیا، اور صدر صاحب کے چہرے پر بھی اس کی تعریف کی وجہ سے مسکراہٹ کے تاثرات ابھر آئے۔ مسٹر پرائم منسٹر، اب یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، اس لیے اب ان لاشوں کو مزید محفوظ کرنے یا پریس کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ برائے کرم پہلے ان لاشوں کو یہاں اٹھوا دیں تاکہ اہم باتوں پر مزید غور کیا جا سکے۔ صدر نے وزیر اعظم نے کہا اور وزیر اعظم نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے فون پیس اٹھایا اور اس پر ہدایت دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد لاشیں وہاں سے ہٹا لی گئیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اپنے طور پر اسپیشل اسٹور کو تباہ کر لیا ہے، کیا وہ مطمئن ہو کر واپس چلے جائیں گے؟ صدر نے ہی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب عمران اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اگر وقتی طور پر مطمئن ہو بھی گیا تو پھر بھی وہ لازمن اسے کنفرم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب اور آپ ناراض نہ ہوں تو عرض کروں کہ صدارتی سیکریٹ اور پرائم منسٹر سیکریٹ میں یقیناً اس عمران کی مقبر ہوں گے، اس لیے اگر موجودہ بات چیت کا ٹیپ آپ اپنی تحویل میں رکھیں تو پھر اسے معلوم نہ ہو سکے گا۔ شوگل نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ وہ کنفرمیشن یہاں سے کرے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے پاس؟ وزیر اعظم نے قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا، اور بھی بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں جناب، میں نے تو ایک امکان کی بات کی ہے، شوگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ مادام ریکھا نے اچانک کہا، وہ اب تک خاموش بیٹھی رہی تھی۔ فرمائیں، صدر نے کہا۔ جناب اگر اسٹور تباہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بھوادر پہاڑیوں میں فوج اور انٹیلیجنس کی موجودگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ اگر فوج اور انٹیلیجنس ویسے ہی وہاں رہی تو عمران لا محلہ سمجھ جائے گا کہ اس سے نقلی اسٹور تباہ ہوا ہے، ریکھا نے کہا۔ اوہ، آپ کا مطلب ہے کہ وہاں سے فوج اور انٹیلیجنس فوری طور پر ہٹا لی جائے؟ نہیں مادام ریکھا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس طرح تو ہم اسی کھلی چھٹی دے دیں گے، اس قدر اہم پروجیکٹ کو کسی صورت میں خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، اس مشن کو مکمل ہونے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ویسے ہی یہ مشن ختم ہو جائے گا، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بلکہ میرے خیال میں اب اسپیشل اسٹور کو زیادہ سخت نگرانی کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اس خفیہ راستے کو تلاش کرنے کی، اور میری رائے کے مطابق اس سلسلے میں سیکرٹ سروس کو وہاں اس راستے کی تلاش میں بھیج دیا جائے، صدر نے کہا۔ میں تیار ہوں جناب، اور مجھے یقین ہے کہ میں نہ صرف اس راستے کو تلاش کر لوں گا بلکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بھی کر لوں گا، شوگل نے فوراً مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی رائے بہتر ہے، بلکہ اب تو میرا خیال ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کو بھی سیکرٹ سروس کی تابع کر دیا جائے، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب اگر عمران کو اصل اسٹور کا علم ہو بھی جائے تو وہ پہلے تو اس راستے سے آنے کی کوشش کرے گا، اور اگر یہ راستہ تلاش کر لیا گیا تو وہ دوسرے راستے استعمال کرے گا، کیونکہ بہرحال وہ مشن مکمل کیے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ جناب اس وادی کے چاروں طرف کی پہاڑیاں چاروں ایجنسیوں کے حوالے کر دی جائیں تاکہ حتمی طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا جا سکے، مادام ریکھا نے کہا۔ یہ اور بھی مناسب تجویز ہے، اس طرح جس ایجنسی سے بھی غلطی ہوگی وہ ذمہ دار بھی رہے گی، صدر نے کہا۔ یس سر، تو پھر میں اس معاملے کو طے کر دیتا ہوں، شمالی پہاڑی جس میں اسٹور ہے اور وہ راستہ بھی یقین وہیں ہوگا، اسے سیکرٹ سروس کی تحویل میں دے دیا جائے تاکہ سیکرٹ سروس دونوں کام کر سکے، جنوبی پہاڑی کو پاور ایجنسی، مشرقی پہاڑی کو بلیک فورس اور مغربی پہاڑی کو ملٹری انٹیلیجنس کی تحویل میں دے دیا جائے، وزیر اعظم نے کہا۔ اور صدر نے فوراً ان کی تجویز کو منظور کر لیا اور اس کے بعد یہ اہم ترین میٹنگ ختم کر دی گئی۔ عمران صاحب، جوزف کو دیکھیے اسے کیا ہو رہا ہے، اچانک صدر نے کہا، تو عمران چوک کر جوزف کی طرف مڑا اور اس کے چہرے پر یکلک انتہائی پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ او ویری بیڈ، اس کی حالت بگڑ رہی ہے، گولیوں کا زہر پھیل رہا ہے، اب انہیں فوری طور پر کسی اسپتال شفٹ کرنا ہوگا، ورنہ عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر میڈیکل باکس سے اس نے ایک اور انجیکشن تلاش کر کے جوزف کو لگا دیا۔ یہاں اسٹریچر تو نہیں ہے، پھر کس طرح انہیں لے جایا جا سکتا ہے، صفدر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ان کے زخموں کی حالت ایسی ہے کہ انہیں اٹھا کر نہیں لے جایا جا سکتا، عمران نے کہا۔ جناب اگر آپ حکم دیں تو میں واپس جا کر اسٹریچر وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں، دھیرج سنگھ نے کہا۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے اب مجبوری کے عالم میں رسک لینا پڑے گا، انہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا، چلو اٹھو، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر دو آدمیوں نے مل کر ایک ایک کو اٹھایا اور تیزی سے واپس چل پڑے۔ جوانا بھی دوبارہ نیم گشی کی حالت میں چلا گیا تھا، جبکہ ٹائیگر کو ابھی تک ہوش نہ آیا تھا، احتیاط کی وجہ سے وہ زیادہ تیز بھی نہ چل سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود جس حد تک ممکن تھا وہ تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ عمران صاحب فاصلہ تو کافی زیادہ ہے اور اس قدر فاصلہ اس حالت میں طے نہیں کیا جا سکتا، کافی وقت لگ جائے گا، صفدر نے کہا۔ تو پھر کیا کریں، دوسری بھی تو کوئی صورت نہیں ہے، عمران نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور صفدر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ کیا کہہ سکتا تھا، راستے میں کئی جگہ انہیں سانس لینے کے لیے رکنا پڑا، لیکن صورتحال تیزی سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کی حالت کافی بگڑ گئی تھی اور ابھی ایک چوتھائی فاصلہ بھی طے نہ ہو سکا تھا۔ لٹا دو انہیں یہاں، اب مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، اچانک عمران نے کہا، اور تینوں زخمیوں کو زمین پر احتیاط سے لٹا دیا گیا۔ اس وقت وہ قدرتی کریک میں موجود تھے، یہاں سے کوئی راستہ باہر جاتا ہو کسی پہاڑی پر۔ اب ہم اس وادی سے باہر آ گئے ہیں، اس لیے باہر درختوں کی لکڑیوں کی مدد سے اسٹریٹر بنائے جا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ جناب ایک راستہ ہے، وہاں سے ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسلحہ وغیرہ اندر لے آ سکتے ہیں اور لاتے رہتے ہیں۔ وہ ذرا آگے ہیں، دھیرج سنگھ نے کہا۔ اوہ ہیلی کاپٹر مل جائے، کیا سردار موہن سنگھ اس کا فوری بندوبست کر سکتا ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، آپ سردار صاحب سے بات کر لیں، ان کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں، وہ ضرور بندوبست کر لیں گے، دھیرج سنگھ نے کہا۔ تو عمران نے جیپ سے ایک چھوٹا سا جدید سافٹ کا ٹرانسمیٹر نکالا اور تیزی سے اس پر وہ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا جو اس ٹرانسمیٹر کی تھی، جو سردار موہن سنگھ کے اس خفیہ اڈے پر موجود تھا۔ یہ چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی عمران نے اس اڈے سے ہی لیا تھا۔ ہیلو عمران کالنگ، سردار موہن سنگھ، اوور، عمران نے بٹن دبا کر بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس موہن سنگھ، اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند نموبار ٹرانسمیٹر سے سردار موہن سنگھ کی آواز سنائی دی۔ او، تم سے براہ راست بات ہو گئی، گڈ، اوور، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ایک کام کے سلسلے میں یہاں اڈے پر ہی موجود تھا، فرمائیں، دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ نے کہا۔ ہمارا مشن مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہمارے تین ساتھی شدید ترین زخمی ہیں، میں تمہارے خاص اڈے پر موجود میڈیکل باکس کی مدد سے ان کے جسموں سے گولیاں تو نکال دی ہیں، لیکن شاید کوئی گولی ابھی اندر ہے یا پھر ان کا زہر ان کے خون میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے ان کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، اور اس عمارت تک کا راستہ بھی بے حد طویل ہے، اور پھر انہیں فوری طور پر کسی ایسے اسپتال بھی پہنچنا ہے جہاں ان کا فوری علاج ہو سکے۔ دھیرج سنگھ نے بتایا کہ یہاں قریب ہی کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے ہیلی کاپٹر کی مدد سے اسلحہ وغیرہ اس اڈے میں لایا جا سکتا ہے، کیا تم فوری طور پر کسی بڑے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کر سکتے ہو جو اس راستے پر پہنچ سکے، اوور، عمران نے کہا۔ بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ اسپتال کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے، آپ دھیرج سنگھ سے میری بات کرائیں، اوور، دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ نے کہا۔ یس باس، میں دھیرج سنگھ بول رہا ہوں، اوور، دھیرج سنگھ نے ٹرانسمیٹر عمران کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ کس پوائنٹ کی بات کر رہے ہو، اوور، سردار موہن سنگھ نے پوچھا۔ پوائنٹ 3 کی جناب، اوور، جناب، دھیرج سنگھ نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پر زخمیوں کو لے آؤ، میں زور سنگھ کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں، وہ پوائنٹ 3 پر فوراً ہیلی کاپٹر لے کر پہنچ جائے گا، اور تم نے ان زخمیوں کے ساتھ جانا ہے اور انہیں سردار پرتاپ سنگھ کے خفیہ اسپتال میں پہنچانا تمہارا کام ہے، میں سردار پرتاپ سنگھ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ زخمیوں کی فوری علاج کی تیاری کر لیں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دھیرج سنگھ نے ٹرانسمیٹر آف کر کے عمران کو واپس کر دیا۔ آئیں جناب، ہمیں ابھی تھوڑا آگے جانا ہوگا، دھیرج سنگھ نے کہا، اور عمران نے جذبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر واپس جیب میں رکھ لیا، اور پھر ایک بار پھر زخمیوں کو پہلے کی طرح اٹھایا گیا اور وہ سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کیسے یہاں تک آئے گا، یہاں پہاڑیوں پر تو اسے ہٹ نہ کیا کر دیا جائے گا، اچانک عمران نے خیال آتے ہی چونک کر دھیرج سنگھ سے کہا، اپنے ساتھیوں کی لمحہ بہ لمحہ تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر حقیقت عمران بھی ذہنی طور پر سیٹ سا ہو رہا تھا۔ جناب فکر مت کریں، یہاں ملٹری کے تحت ایک ایمرجنسی اسپتال قائم ہے، اس میں ایمبولینس ہیلی کاپٹر بھی ہیں، اور زور سنگھ اس ایمبولینس ہیلی کاپٹر کا ہی پائلٹ ہے، وہ ہمارا آدمی ہے، دھیرج سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر تو زخمیوں کو اس اسپتال میں لے جانا ہوگا، اور تم جانتے ہو کہ ان کی گمشدگی کے بعد باہر کی کیا صورتحال ہوگی، عمران نے قدر ترک لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، سردار موہن سنگھ ہر بات کو سمجھتے ہیں، وہ زور سنگھ کو سمجھا دیں گے، اس لیے انہوں نے خفیہ اسپتال کا نام لیا ہے، یہ اسپتال باواڑی میں ہے اور یہاں صرف کیمپ ہے، کسی شدید زخمی کو یہاں کیمپ میں نہیں لے جایا جاتا بلکہ فوجی اسپتال میں لے جایا جاتا ہے، زور سنگھ زخمیوں کو فوجی اسپتال لے جانے کے بجائے انہیں خفیہ اسپتال پہنچا دے گا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ نیرج سنگھ نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر واقعی ویسا ہی ہوا جیسا نیرج سنگھ نے بتایا تھا۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانہ بغیر کسی رکاوٹ کے بڑی ایمبولینس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وادہ پہاڑیوں سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور ایک بڑے شہر باواڑی میں بنے ہوئے سنگام تنظیم کے ایک خفیہ خصوصی اسپتال میں پہنچ گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی نیرج سنگھ کے ساتھ اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے تھے۔ وہ انہوں نے سارے راستے کھڑے ہونا پڑا کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ اسپتال خاصا بڑا تھا جو ایک عام اسپتال کے نیچے تہ خانے میں بنایا گیا تھا۔ جب عمران اور اس کے ساتھی زخمیوں کو لے کر وہاں پہنچے تو ادھیڑ عمر ڈاکٹر پرتاب سنگھ ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار تھا اور پھر تینوں زخمیوں کو بڑے آپریشن روم میں لے جایا گیا اور ڈاکٹر پرتاب سنگھ نے 4 جونیئر ڈاکٹر کی مدد سے انہیں سنبھال لیا، جبکہ عمران اپنے ساتھیوں اور نیرج سنگھ کے ساتھ ڈاکٹر پرتاب سنگھ کے آفس میں بیٹھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر پریشانی کی وجہ سے سکڑے گئے تھے کیونکہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان تینوں کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر پرتاب بھی زخمیوں کی حالت دیکھ کر خاصا پریشان سا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر پرتاب سنگھ بہت قابل آدمی ہے جناب، آپ بے فکر رہیں۔ نیرج سنگھ نے عمران کے چہرے پر بے پناہ پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر مکمل یقین ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صفدر اور دوسرے ساتھی حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگے۔ عمران کی جو حالت اس وقت ہو رہی تھی اسے دیکھ کر تو کسی کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی عمران ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے شرارت کی جھلکیاں ہر وقت چھوٹتی رہتی تھیں۔ ڈاکٹر پرتاب کی واپسی تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد ہوئی تو عمران اور اس کے ساتھی چوک پڑے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے بڑے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، آپ کے ساتھی اب ہر قسم کے خطرے سے باہر ہو چکے ہیں۔ ویسے بھی پہلے انہیں کسی اسپتال میں لے جایا گیا تھا، ڈاکٹر پرتاب سنگھ نے اپنی مخصوصی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسی اسپتال میں لے جایا جا سکتا تو اتنی پریشانی کس بات کی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، عمران صاحب نے اسپیشل پوائنٹ پر موجود میڈیکل باکس کی مدد سے ان زخمیوں کا خود علاج کیا تھا، نیرج سنگھ نے کہا۔ عمران صاحب نے، ڈاکٹر پرتاب سنگھ چونک کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر پرتاب سنگھ دیکھ کیا کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سر رحمان کے صاحبزادے تو نہیں ہیں؟ وہ پاک ایشیا کے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل، ڈاکٹر پرتاب سنگھ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر رحمان نہیں بلکہ سر عبد الرحمان۔ جی ہاں، مجھے ان کا اکلوتا مگر نا خلق بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے، عمران نے اس بار خاصے شگفتہ لہجے میں کہا۔ اپنے ساتھیوں کی حالت کا خطرے سے باہر ہونے کا سن کر اس کے چہرے پر اطمینان اور لہجے میں آہستہ آہستہ وہ پہلی سی شگفتگی آتی چلی جا رہی تھی۔ او پھر تو تم میرے بھتیجے ہوئے، او تو تم ہو والی عمران جس کے کارنامے سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ او ڈاکٹر پرتاب سنگھ نے اس قدر پرخلوص اور محبت بھرے لہجے میں کہا اور اس قدر اشتیاق آمیز انداز میں عمران کی طرف لپکے کہ عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے لمحے ڈاکٹر پرتاب سنگھ نے اسے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر بھیج لیا۔ مم مگر ڈیڈی تو اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ مم میرا مطلب ہے کہ ہم تو ایسا ہی سنا ہے، عمران نے جان بوجھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ڈاکٹر پرتاب سنگھ بے اختیار کہکا مارتے ہوئے اس سے علیحدہ ہو گئے۔ شیطان تمہارے دادا سر جہاندہ اوخان اور میرے والد سر رستم سنگھ گہرے دوست بھی تھے اور ہماری آبائی زمینداریاں بھی اکٹھی تھیں۔ تمہارے والد سر عبد الرحمان اور میں نہ صرف یہاں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی ہم کلاس فیلو بلکہ ہاسٹل میں روم فیلو بھی رہے ہیں۔ تمہاری پیدائش پر انہوں نے بہت بڑا جشن منایا تھا جس میں ہم سب خصوصی طور پر شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی، لیکن کبھی کبھار فون پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ویسے میرا زیادہ وقت گریٹ لینڈ میں ہی گزرا ہے، مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے ہیں اور گریٹ لینڈ میں جس سرکاری اسپتال سے متعلق میں رہا ہوں وہاں گریٹ لینڈ کی خفیہ ایجنسیوں سے متعلق افراد کا ہی علاج ہوتا تھا اور وہاں ہی میں نے پہلی بار تمہارا نام سنا تھا۔ اور پھر یہ نام اس کثرت سے سننے میں آیا کہ مجھے اشتیاق ہوا، اور جب میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ تم سر رحمان اور سوری سر عبدالرحمان کے صاحبزادے ہو، تو یقیناً مجھے ایسی مسرت ہوئی جیسے تم میرے بیٹے ہی ہو۔ لیکن چونکہ میں ایسے اسپتال سے متعلق تھا کہ میں کسی سرکاری آدمی سے رابطہ بھی نہ رکھ سکتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا، لیکن پھر بھی تمہارے متعلق میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ لیکن تم سے ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تم نے سرجری کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، تم تو سائنس کے ڈاکٹر ہو، پھر تم نے اپنے ان تینوں زخمی ساتھیوں کی اس قدر پیچیدہ آپریشن وہاں اڈے پر کیسے کر لیے؟ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ آپ گرین لینڈ میں رہے ہیں، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ڈاکٹر کا لقب رکھنے والے کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تو ادب کے ڈاکٹر کو گھر میں پالتو جانور کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی اسے ڈاکٹری ہی نہیں مانتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر پرتاپ سنگھ بے اختیار کہکہ مار کر ہنس پڑے۔ تم نے حیرت انگیز انداز میں ان کا ابتدائی علاج کیا ہے، ایسا علاج کہ جو شاید کسی بڑے اسپتال میں بھی آسانی سے نہ کیا جا سکتا۔ مجھے تو اب یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ممکن بھی ہے، اگر ان حالات میں مجھے اس قدر پیچیدہ آپریشن کرنے پڑتے تو یقیناً میں انکار کر لیتا، اور اسی وجہ سے یہ لوگ بچ گئے ہیں۔ البتہ کافی اندر چند گولیاں رہ گئی تھیں جنہیں میجر آپریشن کے بغیر نکالا بھی نہ جا سکتا تھا، اس لیے خون میں زہر پھیل گیا تھا، لیکن اگر باقی گولیاں نہ نکالی جاتی اور ان کے اس ماہرانہ انداز میں ڈریسنگ نہ کی جاتی تو اب تک یہ تینوں یقیناً ختم ہو جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے تمہارے ان ساتھیوں کی قوت برداشت پر بھی حیرت ہو رہی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اس زمین کے انسان نہ ہوں بلکہ کسی سیارے کی مخلوق ہوں، اس قدر حیرت انگیز قوت مدافعت کا تو تصور بھی عام انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ اس میں انسانی قوت مدافعت کا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور آپ جیسے قابل ڈاکٹر نہیں میسر آ گئے، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے قدرے محتاط لہجے میں کہا، سردار موہن سنگھ بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، عمران اور اس کے ساتھی پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ کی آواز سنائی دی، جی ہاں جناب، اور ان کے زخمیوں کی حالت اب خطرے سے مکمل طور پر باہر ہو چکی ہے، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے جواب دیا۔ عمران صاحب سے میری بات کرائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈاکٹر پرتاپ نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس، عمران نے اپنا نام بتانے کے بجائے صرف یس کہنے پر ہی استفنفا کیا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی حالت اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہو چکی ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں، سردار موہن سنگھ نے انتہائی پرخلوص لہجے میں کہا۔ شکریہ سردار موہن سنگھ، تمہاری مدد کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں، ہمارا مشن بھی مکمل ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بچ گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ ویسے ایک بات آپ کو بتانا تھی کہ پاور ایجنسی نے دوبارہ اس عمارت پر قبضہ کر لیا ہے جس سے سڈے کو راستہ جاتا ہے، مگر اس بار ان کی تعداد پہلے کی نسبت کم ہے، لیکن وہ دوبارہ آ گئے ہیں، اور مجھے یہ معلومات بھی ملی ہے کہ بوادہ پہاڑیوں پر کافرستان کی کئی ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں، جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے تو پھر ان کی نقل و حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، سردار موہن سنگھ نے کہا، تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او یہ لوگ دوبارہ آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ صورتحال وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، عمران کے لہجے میں پریشانی کا اثر نمایاں تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ پاور ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں میرا ایک مقبر موجود ہے، اور وہ مادام دیکھا کی ساتھی مس کاشی کی کافی قریب ہیں، سردار موہن سنگھ نے کہا۔ بالکل، اب تو اس سلسلے میں اصل معلومات حاصل کرنا ہی پڑیں گی، عمران نے ہوش چباتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں ابھی انتظامات کرتا ہوں، میں آپ کو بھی فون کروں گا، دوسری طرف سے سردار موہن سنگھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ریسیور رکھ دیا گیا۔ کیا بات ہے بیٹے، تم پریشان ہو گئے ہو، خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے کہا، ہاں ہمارے مشن کے سلسلے میں اطلاع ملی تھی، کیا یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں ہم کچھ دیر آرام کر سکیں؟ عمران نے کہا، او ہاں آؤ میرے ساتھ، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھ کر اطمینان سے بات چیت کریں، میں آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں، ڈاکٹر پرتاپ سنگھ نے واپس جاتے ہوئے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، سردار موہن سنگھ نے کیا اطلاع دی ہے جو آپ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں؟ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کے واپس جاتے ہی صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر قدر بے چین سے لہجے میں کہا، اور عمران نے سردار موہن سنگھ سے ہونے والی گفتگو دوہرا دی۔ او اس سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹائیگر وغیرہ اسٹور تباہ نہیں کر سکے، ورنہ تو وہاں سے یہ لوگ واپس چلے جاتے، صفدر نے کہا۔ ٹائیگر نے صرف اشاروں کی بنیاد پر اسٹور کو تلاش کر کے تباہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اشارے غلط ہوں یا صرف ڈاج دینے کے لیے بنائے گئے ہوں، تنویر نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ او تمہاری بات درست بھی ہو سکتی ہے، واقعی ڈاج دینے کے لیے نقلی اسٹور بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ خاص طور پر یہ اشارے وہاں کیوں بنائے گئے، اس نشان کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے کہا، اور صفدر نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ ایک بات اور بھی سوچنے کی ہے کہ وادی ترنام تو بے حد وسیع و عریض ہیں، وہاں کسی اسٹور کو آخر تلاش بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران کے ہونٹ بھیج گئے۔ تمہاری بات درست ہے کیپٹن شکیل، ہم نے اس اہم پوائنٹ پر تو غور ہی نہیں کیا، ہم نے کسی ظاہری چیز کو تو تباہ ہی نہیں کیا، فرض کیا کہ ٹائیگر اور اس کے ساتھی وہاں تک نہ پہنچ سکتے، اور ہم وہاں پہلے پہنچ جاتے تو ہم اس اسٹور کو کیسے تلاش کرتے؟ صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ واقعی یہ اہم ترین پہلو ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے، ویسے میرا خیال تھا کہ وہاں اسٹور میں حفاظتی مشینری نصب کی جا رہی ہوگی، اس لیے اس کی نشاندہی آسانی سے ہو سکے گی، لیکن وہاں تو صرف حفاظتی انتظامات کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، عمران نے کہا۔ اب فرض کیا یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ اسٹور تباہ نہیں ہوا، تو پھر صفدر نے کہا، تو پھر اسٹور تباہ کرنا پڑے گا، اور کیا؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن کیسے، ہم اسے کیسے تلاش کریں گے؟ صفدر نے جرہ کے انداز میں کہا، تو عمران مسکرا دیا۔ کوئی کام تم بھی کر لیا کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر اور دوسرے ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ ہمارے لیڈر تم ہو، اس لیے یہ کام تم نے کرنا ہے، تنویر نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو میں اپنی طرف سے تمہیں لیڈر بنا دیتا ہوں، اب بتاؤ کیسے تلاش کرو گے؟ عمران نے کہا، تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، میں اس پورے پہاڑی سلسلے پر بموں کی بارش کر دوں گا، جہاں بھی ہوگا اس کو خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق فوراً ہی جواب دیا، اور عمران کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی اس کی اس بے ساختہ بات کو سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ ان سب کے ہنسنے پر تنویر خود بھی ہنس پڑا۔ ویسے عمران صاحب، آپ کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ایک آئیڈیا ہے تو صحیح، لیکن پہلے پتہ تو چلے کہ کیا واقعی ٹائیگر اور اس کی ٹیم نے غلط ٹارگیٹ ہٹ کیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ ان سب ایجنسیوں کی دوبارہ وہاں موجودگی تو یہی ظاہر کرتی ہے، صفدر نے کہا۔ جس طرح تم عقلمند آدمی ہو، اس طرح کافرستان میں بھی لازمن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تم جیسا عقلمند پیدا کیا ہوگا تاکہ توازن قائم رکھا رہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح ہماری لاشوں کا میک اپ صاف کر لیا ہو، اس لیے اب انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کی ہو کہ اس طرح ہم یہ سمجھ کر اصل اسٹور تباہ نہیں ہوا، اسے دوبارہ تباہ کرنے وہاں آئے تاکہ وہ توازن بگاڑ سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ توازن بگاڑ سکے کیا مطلب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ مطلب ہے کہ پاک ایشیا عقلمندہ کو خدا نہ خواستہ ہلاک کیا جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ اب عمران کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ عمران صاحب کا یہ پوائنٹ واقعی قابل غور ہے، یہ ہماری واپسی کے لیے ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اصل میں یہ بلائنڈ مشن ہے، صرف ایک اطلاع کی بنیاد پر ہم مشن کے لیے چل پڑے ہیں، چوہان نے کہا، اور پھر کافی دیر تک ان کے درمیان اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی۔ باتوں کے درمیان انہوں نے ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کی بھیجی ہوئی چائے پی لی۔ اسی لمحے ایک ملازم اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون پیس تھا. یہ کیسے یہاں پر اختتام پذیر ہوئی. ناول عنوان عمران سیریز بلائنڈ اٹیک, جسے مظہر کلیم ایم اے نے تحریر کیا, جسے محمد اظہر پیش کر رہے تھے. بقیہ کتاب کیسٹ نمبر 10 میں سماعت فرمائیے.